الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم
میرے مرشد اور میرے شیخ شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دعوت برکاتہم العالیہ، حضرت والا میرے مرشد نے سنایا کہ جنوبی افریقہ کے میں حضرت کے تقریباً 10 کے قریب اسفار ہوئے ہیں، اور جنوبی افریقہ کے جو بڑے بڑے علماء وہ سب حضرت کے ہاتھ پر بیٹھ اور داخل ہے سلسلہ، اور ماشاءاللہ حضرت والا سے تعلق کرنے والوں کی وہاں بہت ایک کثیر تعداد ہے۔ تو ایک مرتبہ حضرت والا وہاں تشریف لے گئے تھے، جنوبی افریقہ کا قصہ ایک یاد آیا حضرت والا کا کہ وہاں پر ایک خاص شیر ہے جو پوری دنیا میں نہیں ہے، اور وہ سفید رنگ کا شیر ہے۔ ہمارے پیر بھائی سنا رہے تھے کہ اس کا نکلنے کا بھی ایک زمانہ ہوتا ہے، غالباً ستمبر اکتوبر کے مہینوں میں، ان مہینوں میں وہاں پر وہ شیر نکلتا ہے، اور اللہ کی شان یہ ہے کہ ابھی ہمارے یہاں ایسی گرمی ہو رہی ہے، جنوبی افریقہ میں اس وقت ٹھنڈ ہو رہی ہے، وہاں پر جنوری میں آم آتے ہیں، یہاں ہم ابھی آم کے مزے لوٹ رہے ہیں اور وہاں پر آم جنوری میں آتے ہیں۔ دیکھو بیٹا ادھر آ جاؤ، ادھر بیٹھ جاؤ، یہ اللہ تعالی کی قدرت کے مظاہر ہیں، یہاں گرمی ہو رہی ہے اور وہاں اس وقت ٹھنڈ ہو رہی ہے، یہاں ہم ابھی آم کھا رہے ہیں اور وہ 6 مہینے کے بعد کھائیں گے، اللہ کی شان ہے۔ تو وہاں پر ایک خاص شیر ہے وہاں کے جنگلوں میں جو کہ سفید رنگ کا ہے۔ ہمارے پیر بھائی سنا رہے تھے کہ ایک مرتبہ برطانیہ کی ملکہ خاص طور پر 15 دن وہاں اس جنگل میں ٹھہری، وہاں ریسٹ ہاؤس بھی بنائے ہوئے ہیں ٹھہرنے کی جگہ، تو وہ خاص طور پر وہاں 15 روز ٹھہری کہ اس شیر کو دیکھنے کے لیے، اور وہ شیر باہر نہیں نکلا کیونکہ اس کے نکلنے کا ایک زمانہ ہوتا ہے۔ تو ہمارے پیر بھائی سنانے لگے کہ پھر وہ مایوس ہو کر واپس چلے گئے۔ حضرت والا کا ان دنوں وہیں کر قیام تھا، حضرت کو بتایا لوگوں نے کہ حضرت ملکہ برطانیہ آئی ہوئی ہے شیر کو دیکھنے کے لیے، حضرت نے فرمایا ہم بھی دیکھیں گے شیر۔ ہمارے پیر بھائی سناتے ہیں کہ وہ ملکہ 15 دن ٹھہری اور مایوس ہو کر واپس چلی گئی، کہتے حضرت والا نے ارادہ فرمایا کہ ہم نے شیر دیکھنا ہے وہ سفید والا۔ تو کہتے ہیں کہ پھر حضرت والا کا وہاں سفر ہوتا تھا تو ماشاءاللہ حضرت کی مقبولیت اور محبوبیت ایسی کہ جہاں سفر فرمائے عاشقوں کا قافلہ ساتھ میں، لہذا وہاں پر بھی یہی کہ گاڑیوں کی گاڑی قطار کی قطار لگ جاتی، اور بعض ان عاشقوں میں ایسے دیوانے قسم کے کہ حضرت کی گاڑی سے بالکل گاڑی بمپر سے بمپر ملا کے گاڑی چلا دے۔ پوچھا کیوں؟ کہا وہ شیخ کا فیض آئے گا، یعنی ایسے بھی دیوانے ہیں۔ تو وہ اب حضرت تشریف لے گئے تو گاڑیوں کی ایک قطار لگی ہوئی. ادھر آگے آ جاؤ, تھوڑا سا جگہ بناؤ گے, آپ آگے ہو جاؤ. ایک موٹے مولوی کے لیے وہ جگہ کافی ہے. میٹنگ کر لینا. تو حضرت والا ساؤتھ افریقہ تشریف لے گئے اور ارادہ فرمایا جنگل جانے کا, تو ہمارے پیر بھائی سنانے لگے, وہ بھی ساتھ تھے اس سفر میں نا, کہنے لگے اب ہم نے حضرت نے فرمایا, ہمارے ذہن میں بھائی 15 دن ملکہ رہ کر گئی ہے اور شیر تو نظر آیا نہیں. خیر حضرت نے ارادہ فرمایا, گاڑیوں کی قطار لگ گئی جنگل جانے والوں کی. کہتے میں ہماری گاڑی حضرت کی گاڑی کے پیچھے تھی, حضرت کی گاڑی آگے آگے کا جنگل میں پہنچے تو جس جگہ شیر نکلنے کی جگہ ہے وہاں تک گاڑی لے کر گئے تو دیکھا شیر سامنے بیٹھا ہوا. تو ایسا عجیب شیر کہ اس کا بتاتے چہرہ بھی بہت بڑا ہے, سفید ہے پورا چہرہ بھی اس کا بہت بڑا ہے اور ایک مٹھی یعنی گویا کہ داڑھی ہے اس کی اور پٹے بال اور داڑھی. اور وہ پیر بھائی بتا رہے کہ ایسا روب اس شیر میں کہ عام شیر جو دوسرے شیر تھے وہ اس کے سامنے ادب سے بیٹھے ہوئے تھے, گویا وہ پیر صاحب تھے شیخ. تو یہ اللہ کی شان ہے. اللہ والوں کے لیے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ اے لکا پکڑ اس کو, جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ بادشاہ نے بلایا, بادشاہ سے گفتگو ہو رہی تھی. تو ان اللہ والوں کی شان ہوتی ہے کہ حق بات کہتے ہیں. بادشاہ کو ناگوار ہوا, اس نے کہا ہے کوئی وہاں؟ بادشاہ کے قالین بچھاتا جس پر شیر کی تصویر بنی ہوئی تھی. تو بادشاہ نے فوراً کہا ہے کوئی؟ تو جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے آواز لگائی ہے کوئی؟ تو وہ شیر اٹھ کر کھڑا ہو گیا وہ جو قالین پر تھا. یہ اللہ والوں کی, اللہ تعالیٰ یہ کرامتیں اپنے اولیاء کے ہاتھ پر دکھا دیتے ہیں, تماشا دکھا دیتے ہیں. لیکن اس کا مسئلہ یہ ہے کہ کرامت کے اندر اولیاء اللہ فائل نہیں ہوتے, یعنی وہ کرامت کرنے والے, وہ کام کرنے والے اللہ والے نہیں ہوتے, بلکہ کرنے والے یعنی فائل ہے حقیقی تو اللہ تعالیٰ ہیں, لیکن اپنے ان اولیاء کے ہاتھ پر اس کو ظاہر فرما دیتے ہیں. اس لیے کرامت کے بارے میں اگر یہ عقیدہ ہو تو اس کرامت کو کہا گیا کہ کرامات الاولیاء حق. کرامت کے بارے میں یہ عقیدہ کہ اس کرامت کے کرنے والے اللہ والے نہیں ہوتے, لیکن اللہ تعالیٰ کرنے والے اللہ ہیں اور اپنے اولیاء کے ہاتھ پر ظاہر فرما دیتے ہیں. اور یہی معجزہ بھی ہے. فرق یہ ہے کہ کرامت اللہ والوں پر اور معجزات انبیاء علیہ السلام کے ہاتھ پر ظاہر ہوتے ہیں. تو میرے مرشد ساؤتھ افریقہ تشریف لے گئے تو حضرت نے دیکھا ایک جگہ پیلی پیلی رنگ کی مٹی نظر آئی. تو میرے شیخ فرماتے کہ میں نے وہاں لوگوں سے پوچھا کہ یہ پیلی مٹی کیا چیز ہے. آج وہ نہیں آیا حیات محمد؟ اچھا پیلی پیلی مٹی کیا چیز ہے؟ تو وہاں کے علماء نے لوگوں نے بتایا کہ حضرت یہ وہ مٹی ہے ساؤتھ افریقہ میں سونے کے پہاڑ. تو لوگوں نے بتایا کہ حضرت یہ وہ مٹی ہے کہ جس پہاڑ سے سونا نکلا تو سونے کے ساتھ یہ مٹی لگی ہوئی تھی. تو حضرت والا دعوت برکاتہم نے فرمایا کہ دیکھو سونا پیلا ہے, سونے کی صحبت سے مٹی بھی پیلی ہو گئی. لہذا فرمایا کہ جن کی جانوں کے اندر اللہ تعالی کی محبت اور تعلق ہوتا ہے, جب ہم اپنی مٹی کو ان کی مٹی کے ساتھ ملائیں گے تو ان کے قلب کا درد دل اور تعلق معلہ ہماری مٹی کے اندر منتقل ہو جائے گا. فرمایا سونے میں تو اتنا اثر کہ اپنے صحبت میں رہنے والی مٹی کو پیلا کر دے, اللہ والوں کی صحبت میں اثر نہ ہوگا کہ اپنے ساتھ کے رہنے والوں کے قلب کی کیفیت کو بدل دے. فرمایا یہ ہے صحبت, کہ جس طرح سے مٹی نے سونے کی صحبت اختیار کی مٹی کا رنگ بدل گیا, ایسے ہی جب بندہ اللہ والوں کے ساتھ اللہ کے عاشقین کے ساتھ رہتا ہے تو اللہ تعالی کی محبت کا رنگ اس پر بھی ظاہر ہو جاتا ہے اور اس کا ظاہر بھی بدلتا ہے اور اس کا باطن بھی بدل جاتا ہے. میرے مرشد دعوت برکاتہم فرماتے ہیں اسی لیے اپنی مٹی کو اللہ والوں کی مٹی سے ملا لو تاکہ تمہاری مٹی کی قیمت بڑھ جائے, کیونکہ جب تم اپنی مٹی کو اللہ والوں کی مٹی سے ملاؤ گے تو اللہ تعالی کی محبت اور درد اس مٹی میں منتقل ہو جائے گا. اب تمہاری مٹی مٹی پر مٹی ہونے سے محفوظ ہو جائے گی, کیونکہ اگر تم نے مٹی کو مٹی پر مٹی کیا نتیجہ مٹی نکلے گا, یعنی مٹی مثبت مٹی مثبت مٹی حاصل مٹی. اور اگر اللہ والوں کی مٹی سے ملا لیا تو ان کی مٹی صرف مٹی نہیں ہے بلکہ مٹی مثبت اللہ ہے, تو فرمایا تم بھی اگر اس مٹی کو اس اللہ والے کے ساتھ ملا دو گے اور اس کی صحبت میں رکھو گے تو اس اللہ والے کی محبت اور اللہ تعالی کی نسبت اور تعلق تمہاری مٹی میں بھی منتقل ہو جائے گا. حضرت والا دعوت برکاتہم کا شعر ہے, کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو, کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو, کہ مٹی کی عورتوں کے چکر میں گھوم رہے, کیونکہ یہ تو رنگین مٹی ہے, رنگین نقش و نگار ہے, ان پر مختلف رنگ ہیں. اسے امام رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کسی قیچاقی رومی حبشی اور ہندی کو جو کہ کالا گندمی سبزہ مائل اور گورا ہوتا ہے اگر تم ان چاروں کو ایک قبر میں دفن کر دو, 6 مہینے کے بعد اس کی قبر کو کھول کر دیکھو, اس قبر کو کھولو تو پتہ تو نہیں چلے گا کہ چاقی کدھر ہے, رومی کدھر ہے, ہندی کدھر ہے اور حبشی کدھر ہے, کہ جملہ یک رنگت, کہ ان کا ایک ہی رنگ ہے, وہ سب ایک رنگ ہو جائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے مٹی جو بنائی ہے مٹی کے مختلف رنگ دے دیے. اس لیے حضرت والا کا ساؤتھ افریقہ کا شعر ہے, کیونکہ وہاں پر گوری کے ساتھ کالی بھی موجود ہے, تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو یہ مختلف قسم کی چاکلیٹ ہے, اگر تم نے ان کو دیکھا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے قرب سے تم محروم رہو گے. اور یہ مت سمجھنا کہ ہم یہ تو کالی ہے, پھر حضرت نے یہ شعر فرمایا کہ دیکھو نہ گوری کو دیکھو نہ کالی کو دیکھو, نہ گوری کو دیکھو, دیکھو ان کو کہو سامنے آ جاؤ اور سامنے بیٹھو, ایسے سامنے ہو جاؤ, ہاں اب یہ صحیح ہے نا, دیکھتے رہنا, نہ گوری کو دیکھو نہ گوری کو دیکھو نہ کالی کو دیکھو, بھائی ان کو نہ دیکھی تو کس کو دیکھے, نہ گوری کو دیکھو نہ کالی کو دیکھو, اسے دیکھ جس نے انہیں رنگ بخشا. ڈیزائن کو کیا دیکھتا ہے, ڈیزائنر کو کیوں نہیں دیکھتا, رنگ کو کیا دیکھتا ہے, خالق رنگ کو دیکھے. اور اگر رنگوں کے چکر میں پڑا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اپنی زندگی اپنی جوانی اپنی مٹی مٹی پر مٹی ہو جائے گی اور آخر میں نتیجہ کچھ بھی نہیں ملے گا. اور جن لیلاؤں کو اور جن عاشقوں کو مجرو کو آج بڑی واہ واہ ہو رہی ہے, میرے مرشد فرماتے ہیں کسی حسین لڑکے کو دفن کر دو, حسین معشوقہ کو دفن کر دو, اس کے عاشق کو دفن کر دو, پھر 6 مہینے کے بعد ان کی مٹی کو کھول کر دیکھو تو کیا علم ہوگا یہ شعر پڑھنا پڑے گا، قبر میں خاک چھانی، قبر میں خاک چھانی مگر کیا ملی، حضرت کا شعر ہے، قبر میں خاک چھانی مگر کیا ملی، نہ تو مجنوں ملا نہ تو لیلا ملی. قبر میں خاک چھانی مگر کیا ملی، نہ تو مجنوں ملا نہ تو لیلا ملی. رز بھری آنکھ تھی زلف کالی ملی. حضرت فرمایا دیکھو ملا کیسا رومانٹک شعر بولتا ہے. فرمایا یہ نہ سمجھنا ملا رومانٹک نہیں جانتا، دیکھ لو عشق کی گلیوں سے وہ باخبر ہے، لیکن اس گلیوں کی نالیوں سے، گٹر لائنوں سے بھی باخبر ہے. تو ایک مصرع ہوا ہی ابھی، رز بھری آنکھ تھی زلف کالی ملی، کالی زلفوں کو دیکھ کر مچل رہے ہیں. رز بھری آنکھ تھی زلف کالی ملی، ہاں بلا بھی مگر اس سے کالی ملی. یعنی لیلاؤں کے چکر میں جو بے چینی بے سکونی ملی، کویا کالی بلا پیچھے لگ گئی. کہتے ہیں ارے صاحب کیا کالی بلا پیچھے لگ گئی. تو یہ عالم ہے، رز بھری آنکھ تھی زلف کالی ملی، ہاں بلا بھی مگر اس سے کالی ملی. پھول مرجھا گئے چاندنی ڈھل گئی، پھول مرجھا گئے چاندنی ڈھل گئی. واہ واہ کیا شعر ہے کہ جن پھولوں کو دیکھ رہے ہو یہ مرجھانے والے پھول ہیں. پھول مرجھا گئے اور چاندنی، چودھری کا چاند کیسا ہوتا ہے، کیسا خوبصورت، کیسا روشن، بدر منیر کہلا رہا ہے، بدر کامل، مہ کامل، فل مون. لیکن اس کا چاند کا کیا عالم ہوا، پھول مرجھا گئے چاندنی ڈھل گئی، اپنا انجام بھی کہہ گئی ہر کلی. ہر 16 سال 18 سال کے لڑکے اور لڑکی نے اپنا انجام بتا دیا. کہ حضرت کا شعر ہے، جن کا نقشہ تھا کل جوانی کا، جن کا نقشہ تھا کل جوانی کا، ہے لقب آج نانا نانی کا. جن کا نقشہ تھا کل جوانی کا، ہے لقب آج نانا نانی کا. کیسا دیکھا تھا ہو گئے کیسے، کیسا دیکھا تھا ہو گئے کیسے، کیا بھروسہ ہے اس جوانی کا. کیسے شیر افغان بڑے ہوئے تھے، ایسے چل رہے ہے نا، سینہ تان کر چلتے ہیں، ماں باپ کے سامنے بھی سینہ تان کر. لیکن ایک وقت آتا ہے اپنی اولاد کے سامنے ایسے جھک جاتے ہیں. کیسا دیکھا تھا ہو گئے کیسے، کیا بھروسہ ہے اس جوانی کا. کھا کے قبروں میں، کھا کے کیڑوں نے قبر میں خاک کر ڈالا، کھا کے کیڑوں نے قبر میں خاک کر ڈالا، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا. یہ مٹی کو کیڑے کھا جائیں گے، اور اگر اس مٹی کو اللہ پر فدا کر دے. اولیاء اللہ کی ایک فہرست ہے میرے دوستوں، کہ جن کے جسم قبر کے اندر بالکل صحیح سلامت ہے، ایک فہرست ہے اللہ والوں کی. اور یہ وہ لوگ ہیں جو صحابہ نہیں ہے، جو نبی نہیں ہے، نبی کے غلام صحابہ کے غلام ہیں، لیکن ان اولیاء اللہ کی ایک فہرست ہے کہ جن کے جسم ان کی قبروں میں سلامت ہے. کیوں؟ انہوں نے اپنی مٹی کو مٹی پر مٹی نہیں کیا، بلکہ اپنے مٹی کو خالص پر، خاک پر نہیں بلکہ خالص افلاک پر فدا کیا. آج ان کے قبر بھی جسم کے اندر سلامت ہے. مدینہ شریف کے قبرستان میں بھی ایسے حضرات آرام فرمائیں جن کی قبروں کی نشاندہی سفید پتھر سے کی جاتی ہے، حکومت سعودیہ بھی ان کو نہیں نکالتی اور اس قبر پر لگا دیتی ہے کہ ابھی اس قبر کو کبھی نہیں کھولا جائے گا. اور ہمارے علماء، ہمارے اولیاء اللہ، ہمارے اکابر وہاں آرام فرمائے اور ان کی قبر کے اندر ان کے جسم بالکل صحیح سلامت ہے. اور ایک فہرست ہے یہ، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خاک پر نہیں خالق افلاک پر فدا ہوئے. لہذا یہی فداکاری کا جذبہ ہے جو اللہ والوں کی صحبت سے سیکھنا ضروری ہے. صحبت سے رہتا ہے تو قلب کی دنیا بدلتی ہے، قلب کے رنگ بدلتے ہیں، دل کی حالت بدلتی ہے. پہلے وہ جذبہ جو لیلا پر فدا ہو رہا ہے اللہ والوں کی صحبت سے، اب وہ جذبے پیدا ہوتا ہے کہ مولا پر فدا ہوتا ہے. اس لیے میرے پیارے دوستو، ایک فداکاری ہے زمانن اور ایک فداکاری ہے مکانن. یعنی حج کے لیے گئے، وہ زمانہ اللہ پر فدا ہے، اپنے جگہوں پہ آئے پھر وہی بن گئے. ایک مکان ہے، مسجد میں ہے، باخدا بنے میں، مسجد سے باہر نکلے پھر وہی شیطان. عورتوں کو دیکھ رہے ہیں، گناہ، جھوٹ، سب وہی کام. اللہ تعالی سال میں ایک زمانہ ایسا آتا ہے جو کہ رمضان شریف کہلاتا ہے. اس رمضان شریف کا مقصد اللہ تعالی نے جو فرمایا، لعلکم تتقون. میرے مرشد فرماتے کہ دیکھو، اللہ تعالی نے روزے تقوی کے لیے، یعنی اپنی دوستی کے لیے فرض فرمائے کہ تقوی مل جائے. کیوں فرمایا؟ کہ دیکھو، تقوی کا ترجمہ میرے شیخ نے دوستی سے فرمایا، کیونکہ دلالت التزامی سے ان اولیاءہ الا المتقون، ہمارا کوئی ولی، ہمارا کوئی دوست نہیں ہے. تو میرے شیخ فرماتے ہیں تقوی کا حکم دینا در حقیقت اللہ تعالی نے اپنی دوستی اور ولایت کو فرمایا کہ ہمارے ولی اور ہمارے دوست بن جاؤ. تو زمانن تو رمضان شریف ہم کچھ زمانہ نیک بن جاتے ہیں، لیکن رمضان شریف گزرتا ہے پھر وہ قلب کی کیفیت نہیں ہوتی، وہ قلب کی حالت نہیں ہوتی. شکوہ کرتے ہیں، وہ لذت، وہ مزہ، وہ بہاریں چلی گئی. اور میں نے اپنے شیخ کو دیکھا، حضرت کیا اتنی مدت تک، حضرت کیا رمضان غیر رمضان ایک برابر، وہی صبح شام کے معمولات، وہی اللہ پر فداکاری، وہی جان نثاری، وہی اللہ کے لیے بے قراری، وہی اللہ کے لیے آہوزاری، پورا سال حضرت کا وہ معمول. در حضرت کیا مجلس، سردی ہو، گرمی ہو، دھوپ ہو، بارش ہو، عید ہو، بکرا عید ہو، مجلس ہو رہی ہے. فرماتے میری تو یہ غذا ہے. یہ کیا بات ہے؟ در حقیقت ان اللہ والوں نے اللہ پر فداکاری کا وہ کیا کہ زمانن اور مکانن اللہ پر فدا ہے. ایسا نہیں کہ رمضان شریف میں اللہ والے بن گئے اور رمضان شریف کیا پھر وہی ہو گئے غائب اللہ کی فرما برداری سے. اب دیکھتے نا، رمضان شریف آتا ہے کتنے لوگ داڑھی رکھ لیتے، رمضانی جیسے حافظ ہوتا ہے ویسے رمضانی داڑھی بھی ہو گئی گویا کہ. رمضانی داڑھی، رمضانی نمازی اور رمضانی قاری تلاوت کرنے والا، کہ رمضان شریف میں قرآن پڑھا سارا سال چھٹی، رمضان شریف میں نماز پڑھی سارا سال چھٹی. اب رمضان کو کی عادتوں کو غیر رمضان میں بھی جاری رہیں اور دولت استقامت ملے، تو میرے مرشد فرماتے اس کے لیے تم یہ کر لو کہ رمضان شریف کے زمانے کو کسی اللہ والے کے پاس گزار لو، تاکہ روزہ رکھ کر جو نفس کمزور پڑتا ہے اس نفس کی تربیت اللہ تعالی کی رضا اور خوشی کے مطابق ہو جائے، نفس کی ٹریننگ اور تربیت ہو جائے. اس لیے فرمایا کہ دیکھو رمضان شریف میں کیا ہوتا ہے، شیطان کو بند کر دیتے ہیں. دو دشمن ہیں، ایک خارجی شیطان، ایک داخلی نفس. حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا، کیسے پتا چلے کہ یہ تقاضا شیطان کی طرف سے یا نفس کی طرف سے؟ میرے مرشد نے یہ بات سنائی، فرمایا کہ جب تقاضا ایک مرتبہ آئے یہ شیطان کی طرف سے، اور جب تقاضا بار بار آنے لگے تو شیطان نے نفس کو اپنا خلیفہ بنا دیا، وہ نفس کی طرف سے. کیونکہ شیطان کے پاس میرے شیخ فرماتے ہیں اتنا بڑا بزنس مین ہے. بزنس مین حضرت نے فرمایا بزنس مین کے معنی ہے وہ مین جس کی نس نس بزی ہو, وہ مین جس کا نس نس بزی ہو وہ ہے بزنس مین. بزی نس مین. لہذا شیطان اتنا بڑا بزنس مین ہے اس کے پاس اتنی فرصت تھوڑی ہے کہ صوفی کے پیچھے لگ جائے. اگر ایک صوفی کے پیچھے لگ گیا تو باقیوں کا کیا ہوگا؟ لہذا شیطان کیا کرتا ہے, نفس کو مزہ دے کر بھاگ جاتا ہے. جیسے حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, حکیم الامت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی شخص نے شیطان سے کہا یار تو نے بڑی تباہی مچائی دی ہے اور سب طرف سے چوری ڈاکہ اور گناہ بدماشیاں یہ سب کام. تو شیطان نے کہا بھائی میں کچھ کرتا تھوڑی ہوں. اس نے کہا سارے تماشے تو نے لگائے ہوئے. اس نے کہا دیکھو آؤ میں بتاتا ہوں میں کیا کرتا ہوں. شیطان اس کو لے کر ایک مٹھائی والے حلوائی کی دکان پہ چلا گیا. وہاں جو شیرا تھا اس شیرے میں انگلی ڈالی, انگلی کو دیوار پر لگا دیا. انگلی شیرا دیوار پر لگا, تھوڑی دیر میں وہاں چوٹے آنا شروع ہو گئے. چیوٹوں کو دیکھ کر ایک بات یاد آ گئی چوٹی پر کہ ان الابرار لفی نعیم, کہ ابرار لوگ جنت النعیم میں ہوں گے. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ ابرار کی تعریف میں تفسیر میں فرماتے ہیں, علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ نے اپنی بخاری شریف کی شرح عمدۃ القاری کے اندر اس کو نقل کیا کہ ابرار لوگ کون ہیں. فرمائے کہ ابرار وہ ہیں الذین لا یؤذون الذر ولا یغضون الشر, کہ ابرار وہ ہے جو چیونٹیوں کو بھی تکلیف نہ دے اور اللہ تعالی کی نافرمانی شر پر راضی نہ ہو, نافرمانی پر راضی نہ ہو, وہ ابرار ہے. میرے مرشد فرماتے کہ حضرت مولانا شاہ ابرار اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایک دفعہ دیکھا کہ حضرت کہیں وضو فرما رہے ہیں, تو وضو فرماتے فرماتے وہاں سے اٹھے, پھر دوسری جگہ گئے, پھر وہاں سے اٹھے تیسری جگہ چلے گئے, پھر وضو مکمل کیا. حضرت نے پوچھا کہ حضرت بعد میں کہ حضرت یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ وضو فرماتے ہوئے وہاں سے اٹھے پھر دوسری جگہ تشریف لے گئے پھر تیسری جگہ. فرمایا کہ بھائی بات یہ کہ جہاں میں وضو کر رہا تھا تو میری نگاہ پڑی تو چونٹیاں وہاں سے جا رہی تھی. اب وضو کرنے سے ہوتا ہے کہ چیونٹیوں کی قطار ٹوٹ جاتی اور ان چیونٹیوں کا آپس میں رابطہ ہوتا ہے, لہذا اس سے چیونٹیوں کو تکلیف تھی اس لیے میں دوسری جگہ اٹھ کر جا کر وضو کرنے لگا. وہاں دیکھا وہاں بھی چیونٹی تھی, پھر تیسری جگہ چلے گیا. تو میرے شیخ فرماتے ہیں دیکھو میرے مرشد حضرت مولانا شاہ ابرار اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسم با مسمہ تھے, یعنی نام بھی ابرار اور کام بھی ابرار والا, کہ لا یوزون الذر, کہ چوٹیوں کو بھی اذیت نہ دے. کیونکہ بعض لوگ چوٹا آتا ہے نا مسجد میں ہو یا کہیں تو چوٹے کو ایسے مارتے ہیں یا ایسے مسل کے پھینک دیتے ہیں, بہت اذیت کی چیز ہے, بلا وجہ نہیں کاٹتا, وہ بے ضرر ہوتا ہے بلا وجہ نہیں کاٹتا. اگر اس کا ہاتھ سے رستہ بدل دے وہ رستہ بدل کے چلا جائے گا, لیکن اس طریقے سے اس کو کرنا یہ ابرار لوگوں کا کام نہیں ہے. جنت میں جانے والے ان کا یہ کام نہیں ہے, وہ ہیں چیونٹیوں کو بھی اذیت نہ دے اور ان کر پر بھی شفقت کا معاملہ رکھے. یہ ہے ابرار لوگوں کا معاملہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے شیخ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم حضرت والا کو دیکھا کہ حضرت والا جب اپنے شیخ حضرت مولانا شاہ ابرار اللہ صاحب تشریف لاتے تھے اتنا ادب کرتے تھے کہ بس. دادا دیکھا کہ ایک مرتبہ حضرت تشریف لائے تو حضرت نے پوری صفائی خاص طور سے اچھی طرح کروائی. فرمایا میں شیخ کو کوئی اذیت اور تکلیف نہ ہو گئی. اور حضرت دعا مانگتے تھے کہ یا اللہ, یہ وظیفہ بھی پڑھتے تھے, یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود. یہ دل نرم کرنے کا, محبت کا وظیفہ ہے. ہم سے بھی فرماتے تھے بھائی پڑھو کہ تاکہ شیخ ناراض نہ ہو جائے. اللہ, اتنی فکر تھی. دادا ایسا ادب سے حضرت کے سامنے بیٹھتے تھے کہ بس. دادا حضرت والا ایک دفعہ حضرت والا ہردوئی تشریف لائے ہوئے تھے. پیر کی مجلس میں حضرت ہردوئی کا بیان تھا. بیان کے بعد حضرت تشریف لائے تو کوئی صاحب آئے آگے بڑھے حضرت سے, کوئی مرید, اور حضرت سے کوئی بات نے فرمایا کہ ارے بھائی اس وقت بادشاہ سلامت تشریف لائے ہوئے ہیں, ابھی ہمیں چھوڑ دو. حضرت نے اور پھر بیان میں ایک بات فرمائی تھی, اس بیان کو نقل کر کے رونے لگے کہ دیکھو میرے شیخ نے کیسی پیاری بات فرمائی کہ ایئر کنڈیشن چلتا ہے, تقریر نہیں کرتا لیکن اپنے پاس کے بیٹھنے والوں کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. فرمایا کہ اگر اللہ والے کہیں تشریف فرما بھی نہ ہو اور کوئی آدمی وہاں بیٹھ بھی جائے تو اس کے دل میں اللہ تعالی کی محبت کی ٹھنڈک منتقل ہو جائے گی. اور یہ بات فرما کر حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ دیکھو میرے شیخ نے کیا پیاری بات فرمائی. یعنی ایسی محبت اور تعلق کے بس, وہ ہے کہ فدا فدا اور فنا شیخ پر. کیونکہ حضرت فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ جو لوگ اپنے مشائخ پر فدا ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان سے دین کے بڑے بڑے کام لیے. حضرت فرماتے جو خادم بنے, ایک وقت آیا کہ اللہ نے انہیں مخدوم بنا دیا, لیکن یہ بھی فرمایا کہ مخدوم بننے کے لیے خادم نہ بننا. سبحان اللہ, کہ یہ تھوڑی کہ مرید بنے کہ جی مرید بن لیں, دو دن گزرے نہیں خلافت مانگنے کے لیے, خلافت کا حلوہ لینے کے لیے آ گئے. خلافت کے حلوے کے لیے پہلے آگ جلتی ہے, آگ میں اس کو چمچے سے گھماتے ہیں, پکاتے ہیں, دیسی گھی ڈال کر تڑکا لگاتے ہیں. وہ آگ میں جب کھولتا ہے تب کہیں جا کے پک کر تیار ہوتا ہے. اب یہ تھوڑی پکے پکائے حلوے کو آ کر کھا لیا اور جی خلافت کا حلوہ مل جائے. بہرحال ہمارے بزرگوں کا دستور کہ رمضان شریف کو اپنے بزرگوں کے پاس گزارنا. کیونکہ میرے مرشد فرماتے ہیں کہ تقویٰ ملے گا. اللہ تعالی نے رمضان شریف کا مقصد تقویٰ فرمایا, اور تقویٰ نام ہے کف النفس عن الہوا, یعنی گناہ کرنے کا تقاضا ہو اس تقاضے پر عمل نہ کرے, یہ تقویٰ ہے. آپ کو یہ نہ کہے کہ جی کوئی ایسا وظیفہ دے دیں کہ عورتوں کو دیکھنے کو دل ہی نہ چاہے, کوئی ایسا وظیفہ ہو کہ غصہ ہی نہ آئے, غم بھی نہ ہو خوشی بھی نہ ہو. تو میرے دوستو یہ تقویٰ نہیں ہے. اللہ والے ہیں انہیں غم بھی ہوگا, انہیں خوشی بھی ہوگی, انہیں غصہ بھی آئے گا, وہ ان کی آنکھوں سے آنسو بھی نکلیں گے, تکلیف کی وجہ سے وہ روئیں گے بھی. یہ سب ہوگا, لیکن در حقیقت اللہ والوں کی جو خصوصیت ہے وہ ان کا محبت بھرا اور وہ درد بھرا دل ہے کہ وہ دل کو ہر وقت اللہ پر فدا رکھتے ہیں, اور دل میں اللہ تعالی کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے جو فیصلہ ہو اس پر راضی رہتے ہیں, اور دل میں یہ ان کے ارادے اور عزم اور حوصلے ہوتے ہیں کہ جان دے دوں گا لیکن اپنے مالک اور پالنے والے کو ناراض نہیں کروں گا. اس کے لیے وہ ہر تکلیف اٹھا لیتے ہیں. تو میرے مرشد فرماتے ہیں کہ در حقیقت روزے کا مقصد وہ تقویٰ ہے, اور رمضان شریف میں یہ دونوں, یعنی شیطان اور یہ نفس، ان دونوں کے لیے خاص انتظام ہے. شیطان کو تو سلاسل میں، زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، نفس کو ڈھیلا، کھانا پینا نہ ہونے سے نفس ڈھیلا ہو جاتا ہے. اور شیطان کا سنا رہا تھا کہ شیطان نے وہ چیوٹی، وہ جو شیرا لگایا اس پر چیوٹیاں آئی. اب چیوٹیاں آئی تو چیوٹیوں کو دیکھ کر چھپکلیاں اس چیوٹی پر لپکی، چھپکلی کو دیکھ کر چوہا چھپکلی کے پیچھے بھاگا، چوہے کو بلی نے دیکھا، بلی چوہے پر جھپٹی. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ باہر ایک آدمی کتا لے کر جا رہا تھا، اس نے بلی کو دیکھا تو بلی پر لپکا وہ. جب بلی پر آ کر چھلانگ ماری تو حلوائی کی جو کڑھائی تھی وہ کڑھائی گر گئی کتے کی ٹکر سے. مالک کو غصہ آیا، اس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، وہ ڈنڈا اٹھا کے مارا. کتا بلبلاتا ہوا، چیختا ہوا، شور مچاتا ہوا مالک کے پاس بھاگا. مالک کو غصہ آیا، اس نے تلوار نکالی. تلوار نکال کر اس دکاندار کی گردن اڑا دی، حلوائی کی. اتنے میں اب سارے دکاندار نے اس مالک کے کتے کے مالک کو پکڑا. فوج آئی، فوج نے آ کے سب کی پٹائی شروع کر دی. حضرت عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں معاملہ دستور یہ تھا کہ بازار میں اگر کوئی جھگڑا ہوتا تھا نا تو دونوں کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیتے تھے، دونوں کو. اب یہاں بیٹھ کر آرام سے صلح کر لو، دماغ ٹھنڈا ہو گیا، اب یہاں آرام سے بیٹھ کر صلح کر لو. اور اگر اب لڑنا ہے تو ٹھیک ہے، آگے کاروائی کریں گے، اور اگر صلح کر لو تو باہر آ جاؤ. اس سے دونوں کا دماغ ٹھنڈا رہتا تھا. وہ کہتا تھا وہ تو لڑے گا ظالم، مجھے بھی جانا پڑے گا، اس لیے بھائی صبر کر لو. نتیجہ یہ تھا کہ جھگڑے ختم ہو گئے. یہ ان کی فہم اور فراست تھی. تو میرے پیارے دوستو، شیطان نے کہا دیکھو میں نے کیا کیا، صرف شیرہ ہی تو لگایا تھا. وسوسہ اگر ایک مرتبہ ہے وہ شیطان کی طرف سے، شیطان ایک مرتبہ وسوسہ ڈالتا ہے. کہتا ہے صوفی صاحب ذرا اس معشوقہ کو تو دیکھو، ایسی ڈیزائن تو تمہیں ملے گا نہیں، مل کے جانا. یعنی یہ نہ سمجھنا معشوقہ سے کہا مل کے جانا. اب دیکھیے اگر کوئی ریکارڈنگ سن لے تو کہے گا اچھا، شیطان کہے گا مل کے جانا. اب جو میرے پاس بیٹھا ہے وہ سمجھ جائے گا کہ بھائی کسی اور کو کہا ہے. اسی سے یہ مسئلہ سمجھ لے کہ صحابہ کی ضرورت دین کے لیے، جو کہے کہ ہمیں دین کے میں ہم صحابہ کے محتاج نہیں ہیں، یہ احمق اور بیوقوف لوگ ہیں. یعنی صحابہ کو اگر نکال دیں، ان کی محبت کو نکال دیں، تو دین کچھ نہیں بچے گا. پھر دین کیا ہوگا؟ نفس پرستی ہوگی. کیونکہ صحابہ نے وہ نزول وحی، وہ کیفیات، وہ مواقع، وہ لمحات، وہ انداز گفتگو، وہ گفتار، وہ رفتار، وہ کردار، ایک ایک چیز کو دیکھا. اور ان کا عدل یہ ہے کہ جیسا دیکھا ویسا آگے بڑھا دیا، کوئی کمی نہیں کی. سبحان اللہ. لہذا کسی صحابی نے دور سے دیکھا کہ آپ نے ہاتھ اٹھائے کندھے تک، تو اس نے وہی نقل کر دیا. قریب والے نے بتایا کہ نہیں، آپ کان کی لو تک ہاتھ اٹھاتے تھے. تو سب نے، یعنی کسی نے، سب نے عدل سے کام لیا. اس لیے کہتے ہیں صحابہ تو کلہم عدول. یہ ہمارے عقائد میں سے ہے، صحابہ کے سب کے سب عادل تھے، انصاف پسند، حق گو، کہ جو دیکھا ویسا بتا دیا. کسی نے کوئی بات یاد رکھی, کسی نے کوئی بات, کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت یاد رکھی, کوئی سنت, تمام سنتیں نبی کی صحابہ میں پھیل گئی. اب اس صحابی کی انصاف اور عدل دیکھیے, بخل نہیں کیا, آگے بڑھا دیا, جو بتایا وہ بڑھا دیا, جو دیکھا وہ بڑھا دیا. اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے واسطے میں صحابہ ہمارے لیے اس عظیم الشان پل کی طرح ہیں کہ جو پل ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملائے گا, ورنہ ہماری پہنچ نبی تک کہاں, نبی کی پرواز کہاں. قربان جائیے صحابہ کو کہ اس نبی کی عظمت اور جلالت اور اس نبی کی عالی مرتبوں کو دیکھا, محفوظ یاد کیا, محفوظ کیا اور امت کو آگے بڑھا دیا. سبحان اللہ, بڑا احسان ہے ہم پر صحابہ کا. اس لیے یاد رکھیں کہ اگر 22 رجب کہتے ہیں کہ اتنا ماروں گا کہ مار مار کے کنڈا بنا دوں گا, بتائیے صاحب مار مار کے بنایا کنڈا, اب اسی کنڈے کو 22 رجب کو کھا رہے کہ مار مار کے کنڈا بنا دوں گا. علماء نے پوچھا یہ کنڈا شریف کیا ہے, یہ کھیر اور یہ پوری یہ کیا ہے بھائی؟ کہا کہ وہ حضرت امام جعفر صادق ہے نا, آل رسول, یہ ان کی پیدائش کا دن ہے اور حقیقت یہ ہے کہ ان کی پیدائش رمضان شریف میں ہوئی ہے اور ان کی وفات شوال میں. اور اس کنڈے کی حقیقت یہ ہے کہ اس صحابی رسول جو کہ کاتب وحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی حضرت امیر المومنین سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی تاریخ وفات 22 رجب ہے. یہ رافضی اپنا غصہ اور بغض میں خوشی میں پہلے کیا کرتے تھے, انتقال کی خوشی میں چھپ چھپ کے کرتے تھے, پھر ان کو ذرا کھل کھیلنے کا موقع ملا تو انہوں نے اور مسلمانوں میں بھی یہ پھیلا دیا اور مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے نام کیا رکھا, حضرت امام جعفر صادق آل رسول. کیونکہ جو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنے گا ہر مسلمان کہے گا کہ بھائی حضرت امام جعفر صادق وہ ہمارے بڑے محدث, اپنے وقت کے بہت عابد, ضائف, فقی, محدث, بڑے آدمی ہیں وہ. لہذا جو ان کے نام سنے گا ہر مسلمان ان پر فدا ہو جائے گا. لیکن نام ان کا لگایا, کام اصل میں کچھ اور ہے. جیسے کہتے ہیں نا کہ میں نے تو ان کو منہ بولی بہن بنایا ہوا ہے, یہ میری منہ بولی بہن ہے. اور جو بے شرمی کمینے پن سے جس بے حیائی سے اس بہن کے ساتھ معاملہ اور رابطہ ہوتا ہے, کیا اپنی سگی بہن کے ساتھ ویسے ہی ہوتا ہے؟ حیا اور شرم ہوتی ہے کہ نہیں؟ اور نام رکھا منہ بولی بہن. در حقیقت اپنے نفس کی اس حرام لذت پر یہ چھاپ لگا دی, منہ بولی بہن, منہ بولا بیٹا, منہ بولی ماں, یہ سب نفس کی بدماشی ہے. اچھا نام لگانے سے کیا ہوتا ہے؟ حقیقت, علماء کو اللہ جزائے خیر دے, حقیقت کو منکشف فرما دیا. اس لیے 22 رجب کی یہ حرکت کرنا, یہ کونڈے کے نام پر, میرے پیارے دوستو, یہ اس صحابی کے ساتھ کتنا بڑا ظلم ہوگا کہ ہم صحابہ کا دم بھریں. صحابہ کی محبت کے بغیر کیا ہمارا ایمان کامل ہو سکتا ہے؟ ہماری نظر میں صحابہ کا آپس میں افضل اور غیر افضل ہو سکتا ہے کہ وہ بڑے صحابی اور چھوٹے صحابی, لیکن ہماری نظر میں سب شہزادے ہیں, وہ سب کے سب شہزادے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے محبوب کے خاص لوگ ہیں. اور یہی حال 27 عجب کا ہے کہ جی ہم 27 عجب کو روزہ رکھیں گے. اچھا آپ روزے کے بہت عاشق ہیں؟ ہاں جناب روزہ رکھنا ہے. تو 27 عجب کا روزہ تو نہ سنت نہ مستحب. اگر آپ نے روزہ رکھنا ہے روزے کے عاشق پیر اور جمعرات کو روزہ رکھے نا. کیا آپ کبھی زندگی میں پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا؟ ایام 20 کے روزے 13, 14, 15 چاند کی 13, 14, 15 تاریخ کا روزہ جو ایام 20 کے روزے کہلاتے ہیں وہ روزہ رکھے آپ؟ جی یہ تو بڑا مشکل کام ہے. تو جہاں نفس نے لگا دیا اوپر سے ایک ظالم نے مجھ سے آ کر پوچھا مولوی صاحب 27 عجب کو ایک روزہ رکھے یا دو روزے رکھے؟ میں کہا یعنی ہمارے مولوی کے رستے بند کر رہے ہیں کہ ابھی تو جھگڑا تھا ایک پر انہوں نے دو ایک میں چکر میں ڈال دیا کہ بھائی اس کو تو دو سے منع کرو ایک ہی رکھوا دو. نہیں ایک بھی نہیں. میں نے کہا تو دو کی بات کرتا ہے ایک بھی نہیں رکھنا. ایسے دیکھو اور اگر روزہ رکھنا ہے پیر اور جمعرات کا کیوں نہیں روزہ رکھتا؟ ہر پیر جمعرات کو رکھے. کوئی مولوی منع کرے تو میرے پاس آ جانا. ایام 20 کے روزے رکھے. اگر روزہ رکھنے کا شوق ہے تو کون منع کرتا ہے؟ لیکن اپنے شوق کو اپنے ذوق کو ذرا صحیح استعمال کریں. اچھا کام ہے روزہ رکھنے کا جذبہ تو بہت اچھا ہے مجھے خوشی ہے. اگر ہر پیر اور جمعرات کو رکھے کیا سال میں ایک 27 عجب کا روزہ رکھے گا؟ ہر پیر اور جمعرات کا رکھے تو 4 پیر 4 جمعرات 8 روزے مہینے کے اور 3 روزے 13, 14, 15 کے 8 اور 3, 11 روزے ہو گئے. چلو 11ویں شریف بھی آ گئی. یہ تو خود بخود آ گئی. کتنی عجیب بات ہے 8 روزے وہ 3 روزے یہ 11ویں شریف آ گئی. ہر مہینے منا ہے 11ویں شریف پہ. تو میرے پیارے دوستو شیطان خارجی دشمن باہر سے وسوسے ڈالتا ہے اور نفس اندر بیٹھا ہوا ہے اور اندر کا دشمن زیادہ خطرناک ہوتا ہے کہ کب وار کرے گا پتہ نہیں چلے گا. لہذا اس کا وار اتنا خطرناک دوران عبادت بھی وار کرتا ہے. دوران تقریر دوران عبادت اس میں بھی وار کر رہا تھا. ارے دیکھا کیا مضمون ہے کیا تمہاری عبادت ہے کتنے اللہ والے ہو تم کتنے بڑے عالم ہو. ساتھ میں وار کر رہا ہوتا ہے ظالم. تو میرے مرشد فرماتے ہیں شیطان کو تو جکڑ دیا نفس کے لیے یہ معاملہ رکھا کہ کھانے پینے سے نفس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے نہ کھانے پینے سے. اس لیے جو گھوڑا ہوتا ہے نا جب گھوڑا سرکشی کرتا ہے تو اس کی غذا بند کر دیتے ہیں. جب ڈھیلا پڑ جاتا ہے سرکشی بھول جاتا ہے. ایسے ہی منہ یہ جو نفس کا گھوڑا منہ زور سرکش بنا ہوا ہے روزہ رکھوا کر اس کی کمر توڑی. اس لیے میرے مرشد فرماتے ہیں غذا اس نفس سرکش کی تو کم کر. غذا اس نفس سرکش کی تو کم کر نہ کھا ہر روز ظالم مرغ و ماہی. روزانہ مرغی مچھلی مت اڑاؤ نفس کو ہٹا کٹا مت بناؤ. بلکہ یہ ظالم اگر انٹرنیٹ پر بدماشی کرے اس کو روزہ رکھواؤ اس کی روٹی بند کرو. مستی سوجی ہے نا تجھے. جب شیخ نے منع کیا کہ کمپیوٹر استعمال مت کرو قریب مت جاؤ کمپیوٹر کے تو شیخ کے حکم کو اس کے فرمان کو نظر انداز کیا گناہ کی گٹر لائن میں گھس گئے. کیا خراب ملا پجامہ خراب کر کے کتنی نفلوں کا کیا ثواب مل گیا کیا قرب مل گیا سوائے غلاظت اور حماقت اور گندگیوں کے کیا ملا. شیخ کی بات کو جب شیخ مزاج سمجھتا ہے شیخ نے فرما دیا کہ مت کمپیوٹر استعمال کرو. اب وہ نہیں جی ہمیں کیا شیخ کی تعلیم کو نظر انداز کیا نا نتیجہ یہ ہوا مبتلا ہو گئے. شیخ ہر قصائی اپنے بچھڑے کے دانت سمجھتا ہے شیخ اپنے مرید کو سمجھتا ہے. تو پتا چلتا ہے کہ اس کے کتنے دانت آئے ہیں. لذا حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کو ایک صاحب نے حضرت کی کتاب تربیت السالکین سے ان علماء اللہ والوں کے خطوط نقل کر دیے جن کے حالات بڑے رفیع تھے بڑے اونچے اونچے حالات تھے. اور انہوں نے نقل کر کے بھیج دی. حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو حضرت نے جواب لکھا, سمجھ گئے کہ نقل کر کے بھیج دیے ہیں تو ہے نہیں, کیونکہ اصلی اور نقلی تو پتہ ہی چلتا ہے نا. اب حضرت نے لکھا اور جواب فرمایا, حاضرین سے فرمایا ایک صاحب نے ایسے ایسے حالات نقل کر کے بھیج دیے. فرمایا کہ جواب بھی لکھا کہ قصائی اپنے بچڑے کے دانت خوب سمجھتا ہے کہ اس کے کتنے دانت نکلے. واہ حکیم الامت واہ. ایک صاحب نے لکھا حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کو کہ مجھے ذکر کرتا ہوں روشنی نظر آتی ہے. حضرت نے خط پڑھ کے سنایا, فرمایا ایک صاحب کہتے ہیں ذکر میں روشنی نظر آتی ہے. اور حضرت نے فرمایا کہ اب یہ منتظر ہے کہ خلافت کا حلوہ آئے گا, تو روشنی نظر آ گئی نا, اور کیا چاہیے کہ مرید کو روشنی نظر آنے کے لیے کہ خواب نہ اڑنے لگے. شیخ کو لکھ کر بھیج رہے ہیں, ارے شیخ کو یہ تو بتاتے ہیں کہ میں ذکر تلاوت اور یہ سب کرتا ہوں اور میرے خیالات اوپر ہیں, یہ نہیں بتاتے آلہ تو یہ کرتا ہوں سافل کیا کرتا ہوں, یہ نہیں بتاتے. مزاج عالی تو بتاتے ہیں لیکن مزاج سافل نہیں بتاتے. اس لیے حضرت کا شعر ہے, ماشا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شعر ایسے ہے کہ عشق جس کا امام ہوتا ہے اس کا اونچا مقام ہوتا ہے. واہ, یعنی جو اللہ تعالی کی محبت اللہ والوں سے دیکھ کر اللہ پر فدا ہوتا ہے اسی کو عزت ملتی ہے. عشق جس کا امام ہوتا ہے اس کا اونچا مقام ہوتا ہے. اور حضرت نے اس کو شعر فرمایا کہ نفس جس کا امام ہوتا ہے اس کا نیچا مقام ہوتا ہے. تحقیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ لکھا روشنی نظر آتی. حضرت نے ہنسے فرمایا یہ صاحب منتظر ہیں کہ ان کو خلافت کا حلوہ ملے گا. فرمایا ابھی بتاتا ہوں, دیکھو ابھی ان کو میں جلوہ دکھاتا ہوں. حضرت نے جواب تحریر فرمایا آپ کے دماغ میں خشکی بڑھ گئی ہے, ذکر ملتوی کر دیں, روزانہ سیب کھائیں, صبح کے وقت میں چہل قدمی کریں, تازہ ہوا کھائیں اور ننگی گھاس پر ہری ہری گھاس پر ننگے پاؤں چلیں تاکہ آپ کے دماغ کی خشکی دور ہو, اسی لیے آپ کو روشنی نظر آ رہی ہے. یہ ہے حکیم الامت. واہ, شیخ ایسا کہ مرض کو پکڑ لے, ایسا شیخ ہو کہ مرض پکڑ لے. حضرت والا دعوت برکاتم اللہ تعالیٰ نے بڑی بصیرت عطا فرمائی. حضرت کا سفر تھا, ساؤتھ افریقہ کا ہی سفر تھا. ایک صاحب رستے میں تھے, آگے بیٹھ جائیں, آگے بیٹا پیچھے ہو جاؤ, ان کو آگے بٹھا دو. ایک صاحب حضرت کے ساتھ تھے, ایئر ہوسٹس جن کا نام ہے فضائی ماسی, ماسی ہے نا. یعنی کتنی عجیب سی بات ہے کہ جہاز پر وہ بے شرم بے غیرت اور کمینے قسم کے حوث کے مارے مرد, ان کا بس چلے تو ٹکٹ میں ایئر ہوسٹس کو بھی اٹھا کے لے جائیں. سمجھتے تو وہی ہے کہ ٹکٹ میں یہ بھی ساتھ ملے گی, بس نہیں چلتا ورنہ بھمبوڑ کے کھا جائیں یہ تو. لیکن کتنی اچھی بات ہے, یہ عورتیں جو میک اپ کر کے, میرے شیخ فرماتے ہیں کرتی ہیں میک اپ اور ان کو دیکھ کر اٹھتا ہے نفس میں پک اپ. لہذا کسی میک اپ زدہ کو مت دیکھو ورنہ تمہارے نفس میں پک اپ اٹھے گا. اب میک اپ کرتی ہیں اور گال کے ملا کر گال بات کرتی ہیں,
اور حاجی صاحب کا ایمان بھی برباد کرتی ہے. اب وہ بغیرت کمینے قسم کے مرد کیسی ہوسناک کس بے حیائی کی نگاہوں سے ان کو دیکھتے ہیں, اور یہ ان کے سامنے کیسے لبھا لبھا کر اور کیسے باتیں کر رہی ہوتی ہیں اور خدمت کر رہی ہیں. لیکن میرے مرشد فرماتے ہیں کتنے افسوس کی بات ہے ان کو اپنے ماں باپ کی, اپنے شوہروں کی خدمت کرتے ہوئے, اپنے بھائیوں کی خدمت کرتے ہوئے شرم آتی ہے. وہاں کیسے بات کرتی ہیں, مسکرا مسکرا کر ویلکم, اللہ حافظ. مسٹر کو دیکھا, بولا گڈ بائے. اس نے کہا مولوی صاحب آ گئے, ان کو کہہ رہی اللہ حافظ. بہت ہوشیار, جیسا ہو نا ویسا بدل لیتے. جیسے میرے مرشد نے فرمایا بازے دکاندار ہوشیار ہوتے ہیں, بڑی عمر والی آتی ان کو کہتے ہیں اماں اور خالہ, جو ذرا پکی عمر کی ان کو کہے آپا, کم عمر کو کہتے ہیں بیٹی, الگ الگ نام رکھے میں سب کے. نفس ایسے ان سے کام کرواتا ہے, ہر ایک کے لیے الگ الگ رکھا ہوا ہے. تو میں اپنے شیخ کی بصیرت کو پیش کر رہا تھا کہ حضرت والا جہاز میں تشریف لے جا رہے تھے, حضرت کے ساتھ ساؤتھ افریقہ کے ایک صاحب بھی تھے, حضرت والا میر صاحب, اور وہ صاحب ساؤتھ افریقہ کے انگریزی بولنے والے. ایئر ہوسٹس سے کچھ مانگا, اس نے لانے میں دیر کر دی. حضرت فرماتے کہ ابو صاحب اس ایئر ہوسٹس کو دیکھ کر آنکھیں نکال کر غصے سے, اور وہ خوب باتیں سنائی انہوں نے, ڈانٹ رہے تھے, انگریزی میں ڈانٹ رہے تھے. تو وہ ایئر ہوسٹس چلی گئی, بیٹھے. حضرت والا کا انداز تربیت کیسا نرالا. فرمایا کہ نفس بھی کتنا عجیب ہے, بدنظری کرتا ہے غصے کی صورت میں. اللہ اکبر, رگ پکڑ لی رگ. بدنظری کرتا ہے غصے کی صورت میں کہ جی صوفی صاحب ایک معشوقہ کو ڈانٹ رہے ہیں انگریزی میں, وہ بھی, کیونکہ ڈانٹنا اور انگریزی میں ڈانٹنے میں بڑا فرق ہے جناب. جیسے ہمارے یہاں کے مسٹر مزدوروں کو ڈانٹتے ہیں ایڈیٹ اسٹوپڈ, اور سبزی والے کے پاس جا کر کہتی ہیں انین دے دے. پوٹیٹو کیا حساب ہے؟ اتنی انگریزی ہے بس. ایک دفعہ میرا عجیب ایک بات یاد آ گئی. اللہ, ابھی سفر میں سندھ جانا ہوا تھر کی طرف, ایک عجیب بات دیکھی. وہاں پر ہندو بھی بڑی کثرت میں ہیں. ایک عجیب چیز وہاں پر یہ دیکھی, بڑا یعنی دل کو اتنا عجیب لگا کہ رستے گزر رہے ہیں, گاڑی میں جا رہے ہیں, اگر ہندو کوئی عورت بھی گزرتی ہے نا, وہ دیکھتی نا مرد آ رہا ہے تو وہ اپنا دوپٹہ آگے کر لے. ایک ہندو عورت بھی اگر وہ گزر رہی ہے, اس نے دیکھا کہ کوئی مرد آ رہا ہے, تو وہ اس کی اتنی عجیب شرم و حیا ہے کہ وہ اپنا دوپٹہ بھی آگے کر لیتی ہے, ایسے موڑ لیتی. یعنی اچانک نظر پڑ گئی, سفر میں جا رہے تھے, اتنا عجیب لگا یہ بات کہ دیکھو وہ ایک غیر مسلم ہے, مسلمان نہیں ہے, لیکن اس ہندو عورت میں بھی شرم و حیا کتنی ہے کہ اس دور میں بھی, یہ ابھی تازہ, ابھی تو میں آیا ہوں سفر پہ پچھلے ہفتے منگل کے روز, اس دور میں بھی اس کے اندر کتنی شرم و حیا ہے کہ وہ کسی بھی مذہب کیا کچھ بھی ہو، یہ شرم و حیا ایسی کہ دوپٹہ جا مرد آیا دوپٹہ آگے کر لیا، کیسی شرم و حیا. تصویر کا ایک رخ یہ ہے، اور تصویر کا ایک رخ یہ ہماری مسلمان بھائیں، مائیں بہنیں، اور یہ ہماری مسلمان عورتیں ہیں کہ دوپٹہ چہرے کے آگے درکنار سر پر بھی نہیں ہوتا. سر پر تو بہت بڑی چیز ہے، سینے پر بھی نہیں ہوتا. یعنی کتنا ان کی شرم و حیا کو روئیں یا ان کی شرم و حیا کو سلام کریں، کیسا عجیب منظر ہے کہ ان کی شرم و حیا کے گن گائیں وہ غیر مسلمہ، وہ ہندو عورتیں، یا اپنی مسلمان مائیں بہنوں اور بیٹیوں کی شرم و حیا کی اور عفت کی تار تار ہونے پر روئیں کہ جو اپنے ہاتھوں سے یہ منظر اپنے ہاتھوں سے کریں. پرانے زمانے کی بڈھیوں میں بھی ابھی کوئی کچھ ہے کہ بڈھیا بھی نکلتی ہے تو سر پر دوپٹہ اوڑھ لیتی، ننگے سر اب بھی نہیں رہتی وہ. اور اس نئی نسل کو کیا روئیں کہ سر پر دوپٹہ نظر نہیں آتا، کیا عالم ہے. تو میرے شیخ کے انداز تربیت فرمائے کہ نفس بھی کیسا عجیب ہے، غصے کی صورت میں بھی بد نظری کرتا ہے. تو اب وہ پکڑے گئے نا، کہنے لگے کہ حضرت اس نے ایسی بے اصولی کی تھی. حضرت نے فرمایا اگر اس کو کچھ کہنا ہی تھا تو کیا اس کو کہنے کے لیے اس کی طرف دیکھنا بھی ضروری تھا؟ اچھے خاصے اہل علم آدمی ہو، اب تو خاموش. فرمایا یہی تو ہے کہ انسان جب تک کسی شیخ اللہ والے کی صحبت میں نہ رہے اس کو پتہ نہیں چلتا میں حرکت کیا کر رہا ہوں. اپنی طرف سے تو نفس کہہ رہا ہے دیکھا کتنا غصہ تم نے دکھایا، اور غصے میں ڈانٹا، اس کے حسن سے بھی مرعوب نہیں ہوئے. پھر دس آدمیوں کو بتاتے بھی ہیں، ارے میں نے ایسا ڈانٹا کہ بس گویا کہ روب دکھاتے ہیں کہ اس حسینہ کو دیکھ کر ہمارا پاجامہ نہیں خراب ہوا، ہم نے ایسا روب جمایا اس پر کہ بس. وہ بھی کیا یاد کرے گی کہ کس نر سے پالا پڑا. یعنی ساری مردانگی یہی رہ گئی ہے اب. تو میرے پیارے دوستو، نفس کا مزاج بار بار ایک چیز کا تقاضا کرتا ہے. گھوڑا ہے نا جیسے موسور، وہ تقاضا کرتا ہے کہ بس گروں میں. میرے شیخ فرماتے ہیں کہ اگر نفس بدمائشی کرے اس کی غذا بند کرو، اور اگر نفس گناہ کا تقاضا کرے اس کی باغ کو مضبوط کھینچو. کسی اللہ والے کی صحبت سے نفس کی باغیں پکڑنا سیکھو، اس کی رسی کو پکڑنا سیکھو کہ نفس کو مٹانا کیسے ہے، نفس کے خلاف کرنا کیسے ہے، نفس کو روکنا کیسے ہے. اور فرمایا کہ نفس کو روکنے میں تکلیف ایسی ہوگی جیسے ایک گھوڑا بھوکا ہے. حضرت کے عجیب واقعہ، ایک گھوڑا بھوکا ہے، آگے 20-25 فٹ کی گہری کھائی ہے، وہاں ہری ہری گھاس گھوڑے کو نظر آئی. سوار گھوڑے پر سوار ہے، اب گھوڑا چاہتا ہے کہ میں چھلانگ مار کر اس کھائی میں کود جاؤں. اگر گھوڑا کودے گا اس کی ہڈی پسلی بھی ٹوٹے گی، سوار کی بھی ٹوٹے گی، ہے نا جناب. اب گھڑ سوار کیا کرتا ہے، مالک اس کی رسی کو زور سے کھینچتا ہے جس سے اس کی باچھیں چڑ جاتی ہیں. اب کوئی آدمی بولے صاحب آپ کتنے ظالم ہیں، اس گھوڑے بیچارے کا کیا حال کیا، اس کی ناک، اس کی پوری باچھیں چر گئی. تو کہے گا بھائی اس کا علاج ہو جائے گا، اگر یہ کود جاتا اس کی ہڈی ٹوٹتی میری بھی ہڈی ٹوٹتی، اور کیا پتا ہم دونوں نہ بچتے. لہذا اس موت سے یہ بیماری اچھی ہے. اس لیے میرے پیارے مرشد، میرے شیخ فرماتے ہیں گناہ کا کیسا زبردست تقاضا ہو اس کو روکنے میں جان کی بازی لگاؤ، زیادہ سے زیادہ تکلیف ہوگی نا. فرمایا اللہ کی یاد سے اور اس تکلیف پر جو اللہ کا پیار ملے گا ان تمام غموں کو تم بھول جاؤ گے. ہزار خون تمنا ہزارہا غم سے، ہزار خون تمنا ہزارہا غم سے، دل تباہ میں فرما روائے عالم ہے. ہزار خون تمنا ہزارہا غم سے، دل تباہ میں فرما روائے عالم. اور اگر نفس کے تقاضے پر عمل کر ڈالا نتیجہ یہ ہوگا خود بھی ذلیل ہوگے، مخلوق کی نظر میں بھی ذلیل ہوگے، اور تمہارے عبادتوں کی، تمہارے تقوی کی، تمہاری ریاضتوں کی ہڈی پسلی ایک ہو جائے گی اگر نفس کے تقاضے سے مغلوب ہو کر وہ کام کر ڈالا. اس نے فرمایا رمضان شریف کا زمانہ وہ مشق ہے، وہ ٹریننگ ہے کہ صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہنے سے کہ نفس مغلوب ہو جاتا ہے، اب کسی اللہ والے کی صحبت سے نفس پر سواری کرنا سیکھو کہ نفس کے گھوڑے پر سواری کیسے کرنی ہے. اس لیے کسی اس رمضان شریف کو کسی اللہ والے کی صحبت میں گزار دو تاکہ اس رمضان کی قیمت وصول ہو جائے اور وہ رمضان ہمارا حقیقی رمضان بن جائے. پھر رمضان ہی نہیں غیر رمضان بھی تقوی سے گزرے گا. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. اور اپنے کرم سے دیکھو جب کوئی مہمان آتا ہے نا گھر کو صاف ستھرا کرتے ہیں کہ نہیں، رمضان آنے سے پہلے اپنے دل کے گھر کو صاف کریں. کیسے؟ گناہوں کی عادت کو پہلے ہی چھوڑ دیں، رمضان کا انتظار نہ کریں. تو کیا ہوگا؟ گناہ چھوڑ دے گا، رمضان آتے ہی پہلی گھڑی سے رمضان شریف کی برکات کا تہم نزول شروع ہو جائے گا. اس لیے ایک تو ہے کہ بعد میں کرے گناہ چھوڑے گا، اور ایک اگر پہلے ہی چھوڑ دے پورا رمضان تقویٰ سے گزرے گا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ رمضان کا تقویٰ، تقویٰ فی رمضان، تقویٰ غیر رمضان کا ذریعہ بن جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی ہم کو عمل کی توفیق عطا فرما دیں، اپنی دوستی اور ولایت اپنے قرب کا اس رمضان شریف کے لیے اللہ عافیت کے ساتھ نصیب فرما دیں. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، یا اللہ اس گناہوں سے سچی توبہ نصیب فرما دیجیے، ہمارے ذمے جو حقوق ہیں ان حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ مالی حقوق ہو یا جانی حقوق، ہمارے ذمے جو نماز قضا ہیں، تلاوت کے سجدے جو قضا ہیں، ان پر یا اللہ توفیق عطا فرما. جس کا مال دیا اس کو مال لوٹانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جس کی غیبت کی ہو، کسی کے ستایا ہو، اس سے معافی کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری گناہوں کی عادت کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما. اے کریم مالک اپنے کرم سے ہم سب کو 100% اپنا بنا لیجئے. یا اللہ ہمارے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما، گناہوں سے سچی توبہ نصیب فرما، ہمارا ظاہر ہمارا باطن اپنے پیار کے قابل بنا، ہماری صورت ہماری سیرت اپنے پیار کے قابل بنا. یا اللہ اپنے کرم سے اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا دیں. یا اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا دیں. یا اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا دیجیے. اپنی دوستی اور ولایت ہماری جانوں کو نصیب فرما، ہم کو بھی ہماری اولاد کو بھی نیک صالح اور فرما بردار بنا دیجیے.